الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عثمان بن عفان رضي الله عنه. Second lesson. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جیسے کہ ہم پیچھے ان کا نام و نسب، ان کا حلیہ مبارک خاندان اور ان کا رقیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح وغیرہ پڑھ چکے تھے، پھر ہم نے قرآن کریم سے ان کا جو لگاؤ تھا وہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی کس طرح سے گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے کیسے سیکھا اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم میدان جہاد میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے، پھر بیعت رضوان جو ہوئی تھی اس میں ان کا جو کردار تھا وہ، اور ان کے جو فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے تعلق سے احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ، اور ساتھ میں وقت نے اگر ساتھ دیا تو آپ کی خلافت اور جو آپ کا طرز حکومت تھا اور آپ کی جو ذاتی خوبیاں تھیں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں جیسے کل ان کی سیرت سے ہم نے سیکھا تھا بہت ساری باتیں، اور یقین جانے کے ذاتی طور پر مجھے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ تبدیلیاں آئیں جو کہ صحابہ کرام کی سیرت سے پڑھنے سے آنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ ان کی جو خوبیاں تھیں وہ ہمارے اندر بھی پروان چڑھیں انشاءاللہ، آمین. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا، اور ساتھ ہی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے چونکہ تربیت پائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کا تزکیہ کیا تھا، لہٰذا ان کی شخصیت میں بہت ساری خوبیاں مزید جمع ہو گئی تھیں. یعنی پہلے سے تو تھے ہی بہت ساری خوبیوں کے مالک، لیکن اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے ان کو مزید خوب سے خوب تر بنا دیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں ہمیشہ وہ ساتھ ساتھ رہے، لیکن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، وہ بیمار پڑ گئیں اور اس بنا پر وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے. جنگ احد میں عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ میں، جب صلح حدیبیہ پیش آئی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام نے یہ بات محسوس کی کہ وہ لوگ حدیبیہ تک پہنچ گئے اور اب آگے نہیں جا سکتے، اور اب کفار مکہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے یا ان کے آگے کیا بات پیش کی جائے اور اس بات کو کرنے کے لیے کس کو بھیجا جائے، کچھ لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا خاندان چونکہ اتنا پاورفل نہیں ہے، جو میرا قبیلہ ہے بنو عدی، لہٰذا آپ عثمان کو بھیجئے کیونکہ ان کا خاندان جو بنو امیہ ہے بہت پاورفل ہے اور عثمان ایک عزت دار شخص ہیں، ان کی بات مانی جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا قدر و منزلت تھی کفار مکہ کے درمیان. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کفار مکہ مالدار اور بڑے خاندان اور قبیلے والوں کو بہت زیادہ بڑا مانتے تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے، اور اس کے بارے میں ہمیں کئی صحیح روایت ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ کے قریب پہنچے اور جب قریش ان سے ملے، تو جب عثمان رضی اللہ عنہ نے جو بات پیش کی کہ ہم کو یا تو عمرہ کرنے دو اور یا پھر ہمارے ساتھ لڑائی کرو، تو یہ بات کفار مکہ کو پسند نہیں آئی، لیکن کچھ لوگ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیے بات کرتے ہیں. پہلے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزور مکہ میں داخل ہو جائیں، آپ واپس چلے جائیں اور اپنے ساتھی محمد کو خبردار کر دیں کہ ہم انہیں کسی صورت مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ ابان بن سعید وہ اس وقت اٹھے اور انہوں نے خوش آمدید کہا، اپنی پناہ میں لیا اور کہا آپ نامراد نہیں لوٹیں گے۔ وہ گھوڑے سے اترے، عثمان رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، خود پیچھے سوار ہو گئے اور یوں عثمان رضی اللہ عنہ پھر مکے میں تشریف لے گئے۔ پھر تمام مکہ والوں سے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے ملے، ابو سفیان سے بھی ملے، صفوان بن امیہ سے ملے، اور سب کا جواب یہی تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو، چونکہ ان کی عزت ان کے نزدیک بہت زیادہ تھی، تو لہٰذا انہوں نے آفر کی کہ آپ عمرہ کر لیں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ کہ آپ نے، آپ دیکھیں کہ کتنی ان کو اللہ کے رسول سے محبت تھی اور کتنا رسپیکٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ ہی نہیں عمرہ کر سکتے تو میں کیوں کروں۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرہ نہیں کیا اور وہاں کے جو کمزور مسلمان تھے ان سے بھی ملاقات کی اور ان کو بشارت بھی دی کہ جلد ہی اللہ کے رسول تم لوگوں سے ملیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر مسلمانوں میں پھیل گئی، یعنی یہ افواہ تھی اصل میں، اور یہاں پر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ عمرہ کی غرض سے آئے تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، صرف ایک ایک تلوار لے کر آئے تھے مسلمان، باقی کوئی قسم کا ہتھیار نہیں تھا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے سفیر کا ہم بدلہ لیں گے، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا یہ بہت ہی اس زمانے میں بھی مایوب بات تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے سب سے بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور جس کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے، اور کئی صحابہ کرام سے صحیح روایت سے یہ بات مروی ہے، اور قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، جیسے کہ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جس نے عہد شکنی کی تو وہ اپنی ہی ذات کے خلاف عہد شکنی کرتا ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کی آیت کا ترجمہ ہے تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا، بس اس نے ان پر تمانیت اور تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز ہم سے فرمایا انتم خیر اہل الارضی، تم روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اس دن 1400 تھی، اگر آج میری بصارت ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں وہ درخت والی جگہ دکھاتا۔ اور چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے اور انہیں کے قصاص کے طور پر یہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے بغیر ہتھیاروں کے اپنے ساتھی کے لیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اور لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے جا رہے تھے، تو چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ فضیلت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو رکھا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی، آغاز میں، پھر درمیان میں، اور پھر آخر میں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور سیدنا عثمان کو بھی بیعت کرنے والوں میں شامل کر لیا۔ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، جو کسی اور کو نہیں ملی۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ خود اس بیعت میں شامل تھے، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی فضیلت آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ ان کی طرف سے رکھا۔ تو محب طبری عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی نمایاں چیزیں ایسی تھیں، کوئی باتیں ایسی تھیں جس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی بات کہ بیت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور یہ فضیلت کسی اور کو نہ مل سکی۔ پھر مکہ مکرمہ مقیم جو مسلمان تھے، کمزور مسلمان، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور خوشخبری پہنچانے کا شرف بھی عثمان رضی اللہ عنہ کا حاصل ہوا۔ پھر آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ جا کر بھی عمرہ نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، ان کا احترام اور ان کی قربت کا پتہ چلتا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے خود گواہی دی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ جب کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو خبر دی کہ عثمان کو وہاں پر عمرہ کی اجازت مل گئی اور انہوں نے طواف کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، گو کہ اس کی سند ضعیف ہے تھوڑی سی، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ وہاں عرصے دراز بھی ٹھہرے رہیں تب بھی وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا یقین تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ادھر وہی بات کی کہ جب کفار مکہ نے ان کو پیشکش کی تو انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے بغیر نہیں کر سکتا عمرہ۔ بہرحال تو کچھ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے اور نعوذ باللہ وہ بہادر نہیں تھے، اور پھر کچھ لوگ جنگ احد کے بارے میں بھی بہت غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ واپس جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول کی افواہ پھیلی اس خبر کی کہ آپ شہید کر دیے گئے، تو اس وقت مدینہ جانے والوں میں وہ شامل تھے لیکن فوراً واپس بھی آ گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ وہ بہادر نہیں تھے۔ تو کچھ لوگوں نے سیرت کو اس قدر مسخ کر دیا ہے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی زبردستی دشمنی انہوں نے اچھالی اور لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے نعوذ باللہ، جبکہ صحابہ کرام پر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے کہ وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں بھلا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی ہو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہو، یہی وہ 10 صحابہ کرام تھے جن کو جنتی ہونے کی بشارت ملی، تو پھر آپ بتائیں کہ کیا یہ ایسی چھوٹی موٹی حرکتیں کر سکتے ہیں بھلا۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ تو ہر موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ میں ان کا جانا یہ بہادری ہی کی علامت تھی، کیونکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا لہٰذا میں نہیں جاتا، لیکن وہ گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بہادر تھے۔ تو یہ آپ پر، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا الزام ہے کہ آپ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، بلکہ آپ کی طرف سے اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو گو کہ اس کی سند بھی تھوڑی ضعیف ہے، لیکن دوسری روایت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تو پیچھے تو جو پڑھ چکے ہیں ہم حدیث، تو وہ اوتھینٹک حدیث تھی، اور اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یقیناً عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہیں، پھر آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا، یقیناً عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اکرم کا ہاتھ ان دوسرے صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے کہیں بہتر تھا، یہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں سے ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کی بہادری کا اور ان کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر غزوہ تبوک میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، بہت اوتھینٹک واقعہ ہے کہ 9 ہجری میں جب ہرقل نے جزیرہ عرب کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے لشکر کی تیاری شروع کر دی اور عام حکم دے دیا گیا جہاد کا۔ انتہائی گرمی کا موسم تھا، ہم سب جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ سورج آگ اگل رہا ہو، اور پھر مدینہ میں قحط سالی کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلات کا بھی سامنا تھا مدینہ کے لوگوں کو، اور اتنے تپتے ہوئے صحرا کا سفر، پھر اتنا زیادہ مسلمانوں کے پاس کچھ مال بھی نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ سواریاں اپنے لیے سواریوں کا انتظام کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس لشکر کی تیاری میں، کیونکہ اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے، اللہ کے رسول نے بہت زیادہ صدقات اور خیرات کی ترغیب دی صحابہ اکرام کو، جس بنا پر صحابہ اکرام نے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس میں مدد کرتا رہا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں نے لشکر کی تیاری کے لیے اپنے زیورات دے دیے، اس کے باوجود بھی جنگ کے اخراجات پورے نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ، آپ نے فرمایا کہ من جاہزھا اولئک غفر اللہ له، کہ جو انہیں تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز سنتے ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کی امید میں سب سے پہلے سبقت کی، اور یوں یہ تنگی آسانی میں بدل گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے لشکر کے پورے اخراجات برداشت کیے اور یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، مسند البزار اور فتح الباری و خلفائے رسول جامع ترمذی، بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کے لیے جہاد کا سامان تیار کیا۔ ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے لیے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے دے کر 1000 کی گنتی پوری کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 10,000 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ بات آپ نے 2 بار ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے الحمدللہ سامان فراہم کرنا، تو آپ دیکھیں کہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مال و دولت سے نوازا تھا، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ، یا پھر اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ دیکھیں ان کا مال کہاں کام آیا اور کیسے یہ لوگ دین کی راہ میں پیش پیش رہتے تھے، کیسے سبقت لے جاتے تھے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے اسے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نوازا ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں رکھا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے۔ تو کیا آج ہمارا مال اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسی طرح سے؟ کیا آج ہم بھی اسی طرح سے سبقت لے جانے والوں میں شامل ہوتے ہیں، سابقون الاولون، کہ سب سے پہلے ہم اٹھ کر کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے یہ دے دیتی ہوں، میں اپنی طرف سے انتظام کر لوں گی، میں اپنی طرف سے یہ کر لوں گی۔ تو بہرحال ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بات کئی صحابہ سے مروی ہے، یہ حدیث تو ترمذی میں ہے اور بہت ساری احادیث میں ہے، جس میں جو صحیح سند تک پہنچتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اتنا سارا مال پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے، عظیم کردار عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ عبد الرحمن بن حباب کہتے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لشکر کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی خاطر 200 اونٹ ساز و سامان سمیت میرے ذمہ ہوئے۔ پھر جب ترغیب دلائی تو عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ 300 اونٹوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول ممبر سے نیچے اترے تو دیکھا کہ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد حاضر ہی، ما علی عثمان ما عمل بعد حاضر ہی، عثمان اگر آج اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو ان پر کوئی حرج نہیں، عثمان اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا ان کو مقام ملا۔ مسند احمد، جامع ترمذی اور سیرت نبویہ، یہ تمام کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں غزوہ تبوک میں ان کا کردار پتہ چلتا ہے، اور ہمیشہ عثمان رضی اللہ عنہ دین کی ترویج اور دین کی اشاعت کے لیے، اسلامی فتوحات کے لیے اور یہ مقاصد کے لیے اپنا پیسہ، اپنا مال خرچ کرتے رہے، کبھی اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی جو کہ رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، وہ وفات پا چکی تھیں اور عثمان رضی اللہ عنہ غمگین اور افسردہ تھے، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ غزوہ احد میں عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ہسبینڈ وہ شہید ہو گئے، تو وہ بیوہ ہو گئیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں، لیکن دونوں خاموش رہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے رسول نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ حفصہ سے نکاح کریں گے رضی اللہ عنہا سے، تو اس سے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ ناراض ناراض سے آئے اور کہا کہ دیکھیں میں نے دونوں اصحاب کو حفصہ سے نکاح کے لیے پیشکش کی تو دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو، یا کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے اور حفصہ کو عثمان سے بہتر ہسبینڈ ملے، شوہر ملے۔ تو پھر تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حفصہ سے میں نکاح کر لیتا ہوں، عثمان کا نکاح ام کلثوم سے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حاکم رحمہ اللہ نے مصعب زبیری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نام امیہ تھا، لیکن وہ اپنی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور تھی ام کلثوم، اور یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑی تھیں۔ سیرت النبویہ لی ابی شہبہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ام کلثوم سے ہوا تو اس وقت ام ایمن سے آپ نے فرمایا کہ میری صاحبزادی یعنی ام کلثوم کو تیار کرو، عثمان کے گھر پہنچا دو اور اس کے پاس دف بجاؤ۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تین دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کے گئے اور پوچھا کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسے پایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ بہرحال ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ ان کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا، یعنی رقیہ رضی اللہ عنہ سے، جن کا نام عبداللہ تھا اور اسی کی بنا پر ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی۔ یہ بیٹا 4 ہجری کو جبکہ 6 سال کی عمر تھی اس کی وفات ہو گئی، اور یہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے تھا۔ اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات شعبان 9 ہجری میں ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بیمار رہیں اور بیمار ہونے کے بعد وہ وفات پا گئیں۔ اللہ کے رسول نے خود اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی اور کئی دیر تک وہ قبر پر بیٹھے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ ام کلثوم کی قبر پر بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم قبر میں اترو، تو انہوں نے پھر قبر میں اتارا۔ لیلہ بنت قانس سقفیہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے والیوں میں میں بھی شامل تھی۔ رسول اللہ کفن کا سامان دیتے رہے، سب سے پہلے ہمیں چادر دی، پھر کرتی دی، پھر دوپٹہ دیا، پھر ایک بڑی چادر دی اور کہا کہ اس کے یعنی یہ انہیں لپیٹ دو، پھر مزید ایک اور کپڑے میں لپیٹا گیا۔ آپ دروازے کے پاس کفن لے کر کھڑے تھے اور ہمیں ایک ایک کر کے کفن کے کپڑے دے رہے تھے۔ تو اسی سے پھر پتہ چلتا ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہونے چاہیے۔ ابن سعد نے بیان کیا کہ ابو طلحہ کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید بھی قبر میں اتارنے والوں میں شامل تھے، اور اسماء بنت امیس اور صفیہ بنت عبد المطلب نے غسل دیا تھا ان کو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں وہ جملہ ہمیں پتہ چلتا ہے گو کہ اب آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا کہ جو فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی ان کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا۔ تو جب ام کلثوم کی وفات پر عثمان رضی اللہ عنہ غم زدہ ہوئے اور ان کی جدائی سے وہ ڈھال ہو گئے، اور ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ مرجھا گیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا، تو جب اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو ان کے غم کے مداوے کے لیے اللہ کے رسول نے جملہ کہا کہ اے عثمان، اگر ہماری 3ری بیٹی ہوتی تو ہم اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتے۔ سبحان اللہ، اس کی سند حسن ہے یعنی صحیح کے درجے پر پہنچتی ہے یہ۔ تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ پھر ہم دیکھتے کہ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کس طرح سے کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ پورے 10 سالہ دور میں، کہ جب مدینہ کی نئی سوسائٹی قائم ہو رہی تھی اور ابھی مسلمانوں کو بہت ساری ضروریات کا سامنا تھا، مسلمان مشکل حالات میں تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے ساتھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ذاتی خوبیاں ہمیں کتنی نظر آتی ہیں اور کس قدر وہ اسلام کے لیے فکر مند تھے، اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے کس قدر وہ مالی قربانیاں دے رہے تھے۔ آپ نے بئر رومہ کا سنا ہی ہوگا، کنواں تھا، یہ مشہور تھا اصل میں بئر رومہ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، تو رومہ کا کنواں اس نام سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پورے شہر میں یہی میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بئر رومہ کو خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بدرجہ بہتر صلہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ یا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ من حفر رومۃ فلہ الجنہ، جس نے رومہ کھودا اس کے لیے جنت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنواں تھا اس کا پانی فروخت کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ غفان قبیلے کے ایک شخص کا کنواں تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی کا کنواں تھا جو بہت مہنگے داموں میں اس کا پانی بیچا کرتا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً 35,000 درہم 35,000 درہم کے بدلے اس کو خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جو قیمت آپ اسے دے رہے تھے کیا اسی قیمت یعنی جنت میں ایک چشمے کے بدلے میں مجھ سے خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا نام۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تحفۃ الاحوزی اور فتح الباری میں یہ بات موجود ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رومہ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ اس کا پانی مسلمانوں کے ہاتھ بیچا کرتا تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے یہ کنواں 20,000 درہم میں خرید لیا اور ہر عام و خاص کے لیے وقف کر لیا۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی اصل میں اس پر ایک آرٹیکل پڑھنے کو ملا تھا بئر رومہ کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی بینک میں عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ ہے اسی بیر روما کے لیے. انہوں نے اس وقت اس کو 35,000 درہم میں خریدا تھا. آپ سوچے کہ کہا جاتے کہ اس وقت کی وہ جو 35,000 درہم ہے اگر آج اس کی قیمت کیلکولیٹ کی جائے تو کئی لاکھ روپیز بنتے ہیں, کئی لاکھ, کیونکہ یہ چاندی کے ہوا کرتے تھے درہم. تو 35,000 درہم معمولی قیمت نہیں ہے, بلکہ کسی نے کیلکولیٹ بھی کیا تھا کہ کتنے 1,000 ڈالرز ہوتے ہیں یہ. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. آج کتنے مسلمانوں کے محلے ایسے ہیں, جیسے آپ لوگوں کو شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا اور آپ لوگوں نے کوئی میرے لیکچر میں سنا ہی ہوگا, کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب مسلمانوں کے محلوں میں دیکھتے ہیں ہم کہ پانی کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, کیونکہ 8-8 دن میں ایک بار گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو نل وغیرہ ہیں وہ آتے ہیں. غریب محلوں میں کوئی قسم کی فیسلٹیز نہیں ہے پانی کی, کوئی ٹیوب ویل وغیرہ نہیں لگا ہے, کوئی مشین نہیں لگی ہے جس کی بنا پر وہ پانی نکال لیں, تو وہ نل کے ہی انتظار میں رہتے ہیں بےچارے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو نل وغیرہ کا انتظام ہے جب وہ آئیں گے ہفتے میں ایک دفعہ تبھی وہ پانی اپنا گھروں کو لے کے جائیں گے. اور اسی بنا پر جھگڑے ہوتے ہیں مسلمان محلوں میں, گالی گلوچ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی مسلمانوں کے ایسے حالات موجود ہیں. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی جنت کے بدلے یا جنت میں ایک نہر کے بدلے یا جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کے بدلے کوئی ایسے غریب محلوں میں بستیوں میں پانی کا انتظام کوئی کر دے. کوئی ہے جو پانی کا انتظام کر دے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ مسلمانوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کہ 8-8 دن تک ان کے گھروں میں پانی نہیں ہوتا ہے, اور اتنے چھوٹے چھوٹے برتن, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, تو کیسے بھلا وہ پانی اتنا اسٹور کر کے رکھیں گے. کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو. کبھی اپنی آنکھوں سے آپ جا کر دیکھیے ایسے غریب محلے اور بستیوں کی کبھی آپ وزٹ کریے, تب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے حال میں رکھا ہے, کتنی سہولت ہے. آپ دیکھیں ہمارے لیے ہمارے گھروں میں نل بھی ہیں, ٹیوب ویل بھی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی فیسلٹیز ہمیں حاصل ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو مسلمان ان سے محروم ہیں ان لوگوں کو ہم یہ پرووائڈ کریں, یہ فیسلٹیز, یہ سہولت اور یہ آرام. پھر مسجد نبوی کی جب مزید توسیع ہوئی, کیونکہ یہ مسجد جو تھی یہ مسلمانوں کا تعلیمی مرکز تھی, یہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا بلکہ ایک یونیورسٹی تھی. یہاں پر ہر قسم کے فیصلے ہوتے, یہاں جمعہ کی نماز ہوتی, جمعہ کا خطبہ ہوتا, لشکروں کو یہیں سے روانہ کیا جاتا تھا, ایک طرح سے فوجی ہیڈ کوارٹر تھا. پھر عدل یہیں سے ہوتا تھا, یعنی ایک طرح سے عدالت بھی تھی, یہیں سے مجاہدین کی روانگی ہوتی, یہیں لشکر واپس آتے. تو اب یہ مسجد تنگ ہونے لگی تھی, لوگ زیادہ ہو گئے تھے اور مسجد چھوٹی پڑ گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بازو کی زمین تھی وہ خرید لی اور کہا کہ کون ہے جو اسے خرید لے. من یشتری بقعت آل فلان فیزیدوہا فی المسجد بخیر لہ منہا فی الجنہ, کون ہے جو آل فلان کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے, اللہ اسے جنت میں اس سے بہتر زمین عطا فرمائے گا. کہا جاتا ہے کہ اس بات پر عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, آپ نے وہ زمین اپنے ذاتی مال سے خریدی, اس کو مسجد میں شامل کر دیا. یہ بھی 20 یا 25,000 درہم میں خریدی گئی تھی زمین. تو جو ہم اختلاف پڑھتے ہیں نا, جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تحقیق سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس لیے دیکھیں مطالعہ وسیع ہونا چاہیے, اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے انسان کو. کہ اکثر یہ اختلاف ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی تھی. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے ابو بکر صدیق نے اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے. تو کیا بہرحال صحیح بات ہے؟ تو صحیح بات یہی نظر آتی ہے, ہم تطبیق اس طرح سے دے سکتے ہیں اس معاملے کو کہ پہلی دفعہ جب زمین خریدی گئی تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی تھی. جب اس کی توسیع کی گئی, اس کو مزید بڑھایا گیا, اس کو ایکسپینڈ کیا گیا, اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی, الحمدللہ. تو بہرحال یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی, اللہ کی راہ میں ان کا مال خرچ کرنے کا جذبہ تھا, جس کی بنا پر انہوں نے اس طرح سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی, کیونکہ یہ بھی ان کی فضیلت پر ایک طرح سے دلیل ہے. جیسے کہ ابھی تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی ذاتی خوبی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ہم اپنا سکتے ہیں, یا جو خوبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تاکہ پھر ہم اس کو پورا کر سکیں, اپنی سیرت کو مکمل کر سکیں, اپنی جو کمی اور کوتاہی ہے یا خامیاں ہیں ہماری اس کو ہم دور کر سکیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر بات, ہر خوبی عثمان رضی اللہ عنہ کی, چاہے وہ حیا ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, نرمی ہو, اللہ سے ڈر ہو، قرآن سے دلچسپی ہو، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے سے دلچسپی ہو، یا پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات ہو، ہر خوبی ایک سے بڑھ کر ایک خوبی ہے، ہمیں یہ ساری خوبیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے بچوں سے وعدے لیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ وعدہ لے لیں بچوں سے تو بہت اچھا رہے گا کہ کم سے کم جب تم جاب کرو گے، جب تمہاری سیلری آئے گی، تو تم اپنی پہلی سیلری، یہ پہلی سیلری کا آدھا حصہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دو گے، اور پھر تم اس کو معمول بناؤ گے کہ جتنی تمہیں اللہ تعالیٰ استطاعت دے، پہلے ہی اپنی سیلری میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نکال لینا۔ اور جب بھی ایسے کوئی کہیں کار خیر ہو رہا ہو، تو سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر انفاق میں اپنا حصہ ڈالنا۔ پھر یہ جو خوبیاں ہم نے پڑھی کہ یعنی ہم جو ہمیشہ خوبیاں پڑھتے ہیں، خواتین میں پڑھتے ہیں نا، یہ ساری خوبیاں، نرمی، حیا، صبر، برداشت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ میں موجود تھی ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر میں جو بھی مرد حضرات ہیں ان کے اندر بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ ان کو بھی تلاوت قرآن سے شغف ہو، دلچسپی ہو، وہ بھی انفاق کرنے والے ہوں، ان کے اندر بھی عاجزی اور نرمی ہو، ان کے اندر بھی دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو، تو کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ آپ بتائیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے، آپ ہی اس کا کوئی حل بتائیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں تو ضرور آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں الگ سے، سیپریٹلی، تاکہ ان آئیڈیاز سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہتر جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سیرت کے مطالعے کو عام کریں، جگہ جگہ، بار بار، ہر وقت، ہر موقع پر صحابہ اکرام کی سیرت کو ہم لوگ ڈسکس کریں، اس کو پڑھنے کا کہیں، اس کو پڑھنے کا شوق دلائیں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے، ان کی، اس کو مناقب کہتے ہیں اصل میں، فضیلت، تو آپ کی زبان سے عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت یا مناقب کی جو باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ جیسے کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ابو موسیٰ شریف کی اور ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سیرت میں وہ پڑھ چکے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بھی وہ پڑھ چکے ہیں کہ ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھا کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو پہلے ابو بکر صدیق آئے، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، تو اللہ کے رسول نے پہلے کہا تھا کہ اچھا انہیں آنے دو اور جنت کی بشارت دے دو، پھر جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو تب بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھول دو دروازہ، خوشخبری دو جنت کی، اور ان کو بشارت دو جنت کی۔ پھر جب تیسری دفعہ کی بات ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے، پھر ایک تیسرے آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا افتح له وبشره بالجنتی الا بلوى تصيبه، دروازہ کھول دو اور انہیں پہنچنے والے آلام و مصائب پر جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دیکھا جب دروازہ کھولا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے تین صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اور یہاں پر دونوں کے لیے تو وہ فتنے کی بات نہیں کی گئی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جب کہا کہ ان کو بشارت دو اور جو ان کو مصیبتیں اور آلام پہنچیں گے اس پر جنت کی بشارت دے دو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی، یعنی قبل از وقت ہی، عثمان رضی اللہ عنہ کی آزمائش کی پیش گوئی کر دی اور بتا دیا کہ تینوں حضرات ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، سبحان اللہ۔ پھر جو بہت مشہور حدیث ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ لوگ پہاڑ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم، تو اس وقت پہاڑ میں حرکت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسکن احدن اظنہ ضربہ برجلہ فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹہر جا، میرا خیال ہے، یعنی آپ نے اپنے پہاڑ پر آپ نے پاؤں مارا ہو، یعنی راوی کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا پیر پہاڑ پر مارا، پھر کہا کہ ٹہر جا اے احد، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے جو صحیح مسلم کی ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کوہ حرہ پر تھے، یعنی حرہ پہاڑ پر تھے، اور ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور ابن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک چٹان ہلنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ اسکن ہراؤ فما علیک الا نبی اور صدیق اور شہید، حرہ ٹہر جا، تجھ پر ایک نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت صحیح بخاری کی تھی، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، تو یہ متفق علیہ حدیث ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو جذبہ شرم و حیا تھا، سبحان اللہ کیسے وہ حیادار تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، آپ بدستور لیٹے رہے، ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ اپنا مسئلہ پوچھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے حاضر ہونے کی اجازت لی، ان کو آپ نے حاضر ہونے کی اجازت دے دی، وہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ کپڑے وغیرہ درست کر لو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے کہ میں نے اجازت طلب کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ کپڑے وغیرہ درست کر لو۔ میں اپنی بات کر کے واپس چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر اور عمر کو چھوڑ کر آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی اہتمام کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حی و انی حشیت ان اذنت له علی تلک الحال الا یبلغ الی فی حاجته۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عثمان نہایت باحیا ہیں، مجھے شک ہوا کہ اگر میں اسی طرح لیٹا رہا تو وہ شرم و حیا کے مارے اپنا جو وہ بیان کرنے آئے تھے یا جو کچھ سوال کرنے آئے تھے وہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی ان کے اندر حیا تھی کہ دوسروں کو اس طرح سے لیٹے ہوئے دیکھ کر بات کرنا، ان کے اندر ایک شرم سی محسوس ہوتی تھی، ان کو اتنے باحیا تھے۔ پھر ان کی حیا سے تو فرشتے بھی شرماتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دی اور لیٹے لیٹے گفتگو کرتے رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کیا، اور جو راویہ حدیث محمد بن ابی حرملہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دونوں ایک ہی دن میں رونما ہوا، یعنی پچھلا واقعہ اور یہ واقعہ، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو، یعنی دونوں صحابہ آئے تو آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے۔ تو جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے درست کر لیے، تو آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ حیا کے نہایت بلند درجے پر فائز تھے۔ ہم سب جانتے کہ حیا کتنی عظیم، کتنی بڑی خوبی ہے، یہ یعنی یہ انسان کا درجہ کتنا بلند کر دیتی ہے، اس کو کتنے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، کرم تھا سمجھے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حیا کے جذبے سے سرشار کر رکھا، حیا کی خوبی ان کو عطا کی، اور اس کی وجہ سے ان کا درجہ، ان کا مقام اتنا بڑھا دیا۔ تو یہ حیا دیکھا جائے تو ایک حیا ہے خوبی، اور دوسرا ہے کسی کا احترام کرنا، عزت کرنا، یہ دونوں خوبیاں انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی انہیں بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے محبت کرنے والا اس کے اولیاء سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کسی کنواری دوشیزہ سے بڑھ کر حیادار تھے۔ پھر یہاں عثمان رضی اللہ عنہ کی کوالٹی ہم دیکھتے ہیں، صفت دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بہت حیادار تھے، کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب یہ حیا کیا ہے، اور کیا آیا آج کے دور میں ہم اس حیا کو ایک اچھی خوبی کوالٹی سمجھتے ہیں، کہ اسے ہم کچھ معیوب سی چیز سمجھتے ہیں یا معیوب حرکت سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر آج کرائٹیریا ہمارے کچھ اور ہو گئے ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری سوچ، ہمارا نقطہ نظر، ہماری فکر بالکل ہی یکسر بدل گئی ہے۔ یعنی وہ ہے نا کہ جو تھا نہ خوب وہی خوب تر ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، وہی والا معاملہ ہے کہ آج ہم نے خوبیوں کو خامیاں بنا کر رکھ دیا اور خامیوں کو خوبیاں بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ وہی والا معاملہ ہے کہ آج ہم حیا کو جھیپو کہتے ہیں، جو حیا کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اوہو کیا دبو قسم کے لوگ ہیں، اوہو یہ تو بالکل دبو قسم کی لڑکی ہے، جھیپو ہے یہ، اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اسے تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اوہو یہ کیا تم نے اتنا بڑا سا دوپٹہ اوڑھ لیا، تمہارے اندر تو بڑے بوڑھوں کی روح سما گئی ایسے لگتا ہے، او دیکھو یہ آئے ہیں سن 80s کے لوگ بڑے بڑے دوپٹے لے کر، یا حیا کی وجہ سے کچھ اچھا لباس پہن لیا، فلاسن پہن لی، او ہو یہ تم تو جہاں کی وہیں رہ گئی ہو، تم نے کچھ ترقی نہیں کی، سچ میں تمہیں آج کے دور کا تم پر کچھ اثر نہیں ہوا، تم وہی دبو کی دبو ہی رہو گی، ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. اور بولڈنیس، بے حیائی کو بولڈنیس کا نام دیا گیا، اور جو لوگ حیا کرتے ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، سن 28 کے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے ہیں. تو یہ خوبی جو حیا والی خوبی ہے، یہ ایکچولی اگر انسان کے اندر رہے تو وہ بہت سارے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ حیا کا جو جذبہ ہے وہی اسے برے کاموں سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے روکے رکھتا ہے. اس کو حیا آتی ہے پھر اپنے رب سے کہ میں کیسے ہی برا کام کروں، میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی. تو اسی بنا پر پھر وہ ہر برے کام سے رک جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ کوالٹی، یعنی جو حیا کی کوالٹی ہے، وہ ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں یا ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. پھر ایک اور روایت ہم کو ملتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث تھی، اور اگلی جو روایت ہے وہ فضائل الصحابہ امام احمد کی، اور اس کی سند صحیح ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری عبی بن کعب ہیں، سب سے زیادہ علم وراثت جاننے والے زید بن ثابت ہیں. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ عنہم. سبحان اللہ، اس میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی کس خوبی کا ذکر کیا گیا کہ سب سے زیادہ باحیا ہیں. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی آپ نے پہلے ہی کر دی تھی. عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، کہ من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات، کہ جو تین موقع پر راہ حق پر رہا اور فتنے میں نہ پڑا وہ نجات پا گیا. آپ نے یہ بات تین بار دہرائی. وہ تین چیزیں یہ ہیں، میری موت کے وقت، دوسرا فتنے دجال کے وقت، اور حق پر ڈٹ جانے والے صابر اور فیاض خلیفہ کے قتل، یعنی اس کی شہادت کے موقع پر. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر حق پر ڈٹ جانے والے شہید خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی ہیں، کیونکہ تمام قرائن، تمام دلائل اس بات کی تائید کرتے ہیں. یعنی اس حدیث میں ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو حق پر ڈٹے رہنے والے شہید خلیفہ کہا. تو جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت جو حالات بنے تھے وہ تمام اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور یہ دراصل فتنوں کا دور تھا نا، یعنی اللہ کے رسول نے پہلے سے فتنوں کی پیشن گوئی کی تھی، اور یہ جو اس قدر خوفناک یہ فتنہ تھا، اور اللہ کے رسول نے اسے بچنے کی تاکید کی تھی، اور یہ فتنوں کا دور ہوگا، یہ بھی آپ نے فرمایا تھا. اشتعال انگیزی قتل و غارت گری عام ہوگی، اور معنوی مطلب اس کا یہ کہ فتنے کے بعد اس کے بارے میں باطل طریقے سے گفتگو ہوگی، اور زبردستی لوگ اسی فتنے کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے، اور یہ بات طول پکڑتی جائے گی، جس سے بچنا مشکل ہوگا. اس لیے یہ حادثہ اور فتنہ پوری امت کے لیے عام ہے، صرف فتنے کا زمانہ پانے والوں کے لیے خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں نے جو اس کے اوپر گفتگو کی ہے، بڑے بڑے اسکالرس نے، وہ کہتے ہیں کہ جو فتنہ تھا اس وقت وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ فتنہ آنے والی لوگوں کے لیے بھی فتنہ ہو گیا. کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو مسائل پیش آتے ہیں، جب ہم سیرت پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت سے ہی پیش آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ وہ فتنوں کا دور ہوگا، فتنے برس رہے ہوں گے، اور ایسے فتنے میں جو حق پر ڈٹے رہے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا وہی کامیاب رہے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے، اسی دوران ایک آدمی گزرا تو آپ نے فرمایا، یقتل فیہا ھذا المقنع یومئذ مظلوما، یہ نقاب پوش آدمی اس دن مظلوم شہید ہوگا. ابن عمر کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے. یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے، یعنی صحیح ہے. قابل اجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلد آنے والے ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک آدمی سر کو ڈھانپے ہوئے پاس سے گزرا. آپ نے فرمایا، ھذا یومئذ علی الہدا، یہ اس دن ہدایت پر ہوگا. میں جلدی سے اٹھا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہی؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہی. سبحان اللہ، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. مرہ البحضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا بڑے بڑے قلعوں کے مانند فتنے برپا ہوں گے، اس وقت یہ شخص اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ مرہ نے کہا میں نے اس شخص کو اس کے کپڑوں سے جا پکڑا، دیکھا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ابو الاشعث بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں بیت المقدس میں تھا، وہاں ایک کانفرنس ہوئی، مختلف لوگوں نے تقریریں کی، سب سے آخر میں مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا اگر میرے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث نہ ہوتی تو میں تقریر نہ کرتا، اور وہ حدیث سنانے کے لیے ہی میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد آنے والے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص اور اس کے ساتھی اس دن حق اور ہدایت پر ہوں گے۔ میں نے اس شخص کو پکڑ کر آپ کی طرف متوجہ کیا اور پوچھا اللہ کے رسول کے یہی شخص؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی، اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بھی فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب سے ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے بالکل۔ ابو حبیبہ کہتے ہیں میں سیدنا عثمان کی نظر بندی کے دنوں میں ان کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ عثمان رضی اللہ عنہ سے فتنہ پردازوں سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات کہنے لگے۔ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا انکم تلقون فتنۃ واختلافا او قال اختلافا وفتنۃ، میرے بعد تمہیں فتنوں اور اختلافات کا سامنا ہوگا، یہ فرمایا کہ اختلاف اور فتنوں کا۔ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالامین و اصحابہ، تم امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا، اور اس سے مراد آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بھی فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا، وہ آ گئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا۔ جب رسول اکرم ہماری طرف دیکھتے تو ہم ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ آپ نے آخری بات عثمان رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے مابین تھپکی دیتے ہوئے ارشاد فرمائی یا عثمان ان اللہ عز و جل اسا ان یلبسک قمیصا فان ارادک المنافقون علی خلعه فلتخلعه حتى تلقانی، اے عثمان ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خلعت پہنائے گا، اگر منافقین اسے آپ سے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آ ملیں۔ اور یہ بات آپ نے تین مرتبہ دہرائی۔ سبحان اللہ، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، صحیح سند ہے، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ادعو لی بعض اصحابی، میرے کسی ساتھی کو بلاؤ۔ میں نے پوچھا ابوبکر کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عثمان کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ آ گئے تو آپ نے مجھے حکم دیا تم ادھر چلی جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی دھیرے دھیرے بات کرنے لگے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ رہ رہ کر بدل رہا تھا، چہرے کا رنگ۔ جب ان کو جس دن نظر بند کر دیا گیا تو ہم نے پوچھا امیر المومنین کہ آپ لڑائی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد کی پوری پاسداری کروں گا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کی شدید محبت کا ثبوت ملتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کو امت کی خیر خواہی کس قدر دامنگیر رہتی تھی کہ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو فتنے کے ظہور تعلق سے بتا دیا تھا، خبر کر دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ بات چھپانے کے لیے کہا تھا آپ نے کہ تم اس بات کو چھپائے رکھنا، کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر پورا عمل کیا، چھپائے رکھا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور جب وہ فتنے میں گھرے، جس وقت باغیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا، ان کو نظر بند کر دیا تھا، اور جب صحابہ کرام آ کے ان سے کہتے جاتے کہ کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے، تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا تھا، لہٰذا میں اس کی پاسداری کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں فتنے کے نازک موقع کے لیے صحیح جو ان کا رد عمل ہونا چاہیے، صحیح ان کا جو لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا تھا۔ پھر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ لوگ آپ سے وہ خلعت اتارنے کا مطالبہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنائی ہے، تو اسے ہرگز نہ اتاریے گا۔ تو یہ خلعت سے مراد رسول، یہ خلافت ہی کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے اور یہ لوگ اسے اتارنے کے لیے کہیں گے تو تم نہ اتارنا، کیونکہ جو بلوائی تھے، جو باغی تھے، وہ بار بار آپ سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ یا تو آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے اور ہمارے لوگوں کو خلیفہ بنا دیجئے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ تو فتنے کے بارے میں جس عہد و پیمان کا ذکر اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا صبر، ان کا حلم، ان کی بردباری پتہ چلتی ہے۔ اور یہ تمام احادیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی کہ وہ ضرور خلیفہ بنیں گے، اور اس تعلق سے اللہ کے رسول کی بہت ساری ہم کو وصیتیں مل رہی ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کو وہ خلیفہ بنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا لوگوں سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے رازوں کی پوری طرح سے حفاظت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا دیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتے دیکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سانحے کی خبر جو دی جا رہی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس کی بنا پر وہ پریشان ہو رہے تھے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جو لوگ آبجیکشنز اٹھاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ زبردستی خلافت پر فائز ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ کا حق مار لیا اور علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پر خود غاصب بن گئے نعوذ باللہ، تو یہ بہت ہی بڑا جھوٹا الزام اور پروپیگنڈا ہے یہ ہمارے صحابہ کے خلاف۔ نہ خود علی رضی اللہ عنہ ایسے تھے، نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ ایسے تھے، دونوں بھی ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے والے لوگ تھے، دونوں بھی داماد رسول تھے، ظاہر سی بات ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت آنر ہے ان کا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جنگ نہ کرنے کی حکمت نظر آتی ہے کہ انہوں نے نظر بندی کے دوران جنگ اور جدال سے پرہیز کیا اور خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں کر سکتا جس کو معلوم ہے کہ اس کی موت اس کے سر پر کھڑی ہے، اور جو سامنے والے جو تقاضا کر رہے ہیں اگر ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہ کیا گیا تو وہ ختم کر دیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے، جمے رہے، یعنی ان کو موت قبول تھی بنسبت اس کے کہ وہ یہ خلعت اتار کر ان کو دے دیں جو ان سے تقاضا کریں، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول کی حدیث کا پورا یقین تھا کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم انہیں اتار کر نہ دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ان کے پاس کتنا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو ہم سب جانتے کہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا علم اپنے بندوں کو دینا چاہے، تو اس بنا پر اللہ کے رسول نے یہ بات ان کو بتا دی تھی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں سے مشورے لیے جاتے تھے اس میں عثمان رضی اللہ عنہ ان ممتاز افراد میں شامل تھے جن سے صدیق کے اکبر کی خلافت میں مشورہ لیا جاتا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان سے مشورے لیے جاتے، اور ان کے بہت اہم مشورے ہوتے تھے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ قبول بھی کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مرتدین کا فتنہ اٹھا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو رومیوں پر فوج کشی کا ارادہ اور مختلف مہموں پر لشکر بھیجنے کا جو ارادہ تھا، تو جب ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا اور سب سے رائے لی تو ہر ایک نے اپنے اپنے فہم اور شعور کے مطابق مشورہ دیا۔ ابوبکر صدیق نے خاص طور سے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تھا کہ یقیناً آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان پر شفیق ہیں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام میں لوگوں کی مصلحت اور بھلائی ہے تو پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کام کر گزریے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مجلس میں طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر، سعد، ابو عبیدہ، سعید بن زید اور دوسرے مہاجرین بھی اور انصار بھی تھے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ عثمان سچ کہتے ہیں، آپ جس کام کو ٹھیک سمجھیے وہ کر گزریے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ابوبکر صدیق کے دور میں بھی بہت زیادہ بڑا تھا، اور ابوبکر صدیق نے عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے کا احترام کیا، اور ان کا مشورہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنا دیا جائے، تو تب ابوبکر صدیق نے علی بن حضرمی کو بحرین کا گورنر بنایا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، انہوں نے جب مشورہ کیا کہ خلافت کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمارے درمیان ان کے پائے کا کوئی شخص موجود نہیں، سبحان اللہ۔ تو ابوبکر صدیق نے جواب میں کہا تھا کہ اللہ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا اور خلیفہ نہ بنایا تو آپ سے آگے تجاوز نہیں کروں گا، یعنی آپ کو خلیفہ منتخب کروں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے نزدیک بھی کون تھا، یا تو پہلے عمر بنیں گے خلیفہ اور اس کے بعد نہیں تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی پڑی تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ دعا کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکال دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ملازمین شام سے مال تجارت لے کر مدینہ پہنچے تھے، ان کے 100 اونٹ گندم یا غلے سے لدے ہوئے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس آئے اور پہلے لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس آئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس مقصد سے آئے ہو، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور لوگ سخت پریشانی میں ہیں. ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس غلہ ہے، وہ ہمارے ہاتھ بھیج دیں تاکہ ہم غریب مسلمانوں کو پریشانی سے نکال سکیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خوش آمدید. تاجر حضرات جب اندر داخل ہوئے اور غلہ سیدنا عثمان کے گھر میں رکھا ہوا تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کتنا منافع دیتے ہو، یعنی کتنا نفع دو گے، پروفٹ دو گے. لوگوں نے کہا کہ 20% نفع لے لیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نرخ زیادہ کرو، یعنی اور بڑھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا 50% لے لیں، یعنی 50% نفع لے لیں. عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اتنے پیسوں میں نہیں دوں گا، نرخ اور بڑھاؤ. تاجر کہنے لگے ابو عمر، ہم سے زیادہ منافع اور کوئی نہیں دے گا. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے کہیں بڑھ کر نفع مل رہا ہے، پروفٹ مل رہا ہے، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجر نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100% نفع کی امید ہے، آفر ہے. میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ سارا غلہ غریب مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی ایسے ہی کر دے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے. کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مال آیا تھا اور تاجر جو بزنس مین ہیں وہ آ بھی رہے ہیں اور آفر بھی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو 50% کی آفر کر رہے ہیں نفع کی، کہ ہم اتنا زیادہ منافع آپ کو دیں گے، آپ ہمارے ہاتھوں بیچ دیجئے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی کامیابی کا سودا کیا انہوں نے. جب اگر ہمارے پاس آج کوئی آفر آتی تو ہم کہتے ٹھیک ہے چلو ڈیل کر لیتے ہیں، بہت اچھی ڈیل ہے، اس میں سے کچھ دے دیں گے اللہ کی راہ میں. لیکن یہ بات کہ پورا کا پورا غلہ ہی مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ دیکھیں جس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہونا، جس کو جنت اور دوزخ کے بارے میں یقین ہو، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جانتا ہو کہ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں انعامات کے اور کن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعیدیں ہیں، تو وہی شخص یہ کر سکتا ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہ جو آج کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کیا ان کو فقیروں کا، مسکینوں کا، بیوہ عورتوں کا، یتیموں کا، جو فاقہ کش ہیں، ان کا خیال نہیں آتا؟ کیا ان کے دل کو یہ واقعات جو کہ ہم غریبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ واقعات انہیں جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر ذرا سا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ان غریب مستحق لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں؟ کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے لینے والا بنایا اور تمہیں دینے والا بنایا، تو تم دینے والے بنو. آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے آپ دیکھیں. اگر ہم دیکھیں، اگر آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ غریبی کا جو ریشو آج مسلمان کنٹریز میں ہے، اور خصوصاً ہمارے ایشین کنٹریز میں اور افریقن کنٹریز کے جو حالت ابھی سامنے آ رہے تھے کہ دیکھ کر اتنی تکلیف ہو رہی کہ ہم ایک لمحے سے زیادہ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، ایک لمحے سے زیادہ. جب سیرین بچوں کی تصویریں دیکھیں کہ کس طرح سے وہ نہ ماں باپ ہے نہ گھر ہے اور بھوک سے پریشان حال بچے، افریقہ کے ممالک کا حال اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور پھر ہم خود ہمارے جو ممالک ہیں دیکھ لیجیے آپ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ممالک جہاں پر خط غربت سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جو ایک وہ پاورٹی لائن جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو اس سے نیچے کئی لوگ ہیں جو اس سے بھی ورسٹ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جنہیں دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ ایک رول ماڈل ہے ان سب کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے. ایسے لوگ صرف اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، صرف اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، صرف اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں، اور ان کی اولاد کی شادیوں کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں کہ اپنی اولاد کی شادیوں پر تو ایسے پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں وہ لوگ. اس وقت ان کا دل نہیں ڈوبتا، دل ان کا کہاں چھوٹا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں. کہتے کہ کیا بس ہم ہی رہ گئے ان کو دینے والے، یا یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی مانگتے آئے ہیں، ان کی حالت کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، استغفر اللہ. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جود و سخا کا ایک منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں پر شفقت اور مہربانی سے پیش آنے والے تھے. کیسے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے تو ان کا دل ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے کس طرح سے لرز اٹھتا، اور وہ لوگوں کے لیے کس طرح سے شفیق اور مہربان بن جاتے تھے. تو آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جو مالدار حضرات ہیں وہ مسکینوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کی خبر گیری کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں تاکہ وہ اپنے دکھ بھول جائیں. لیکن افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ سے غافل ہے. جتنا بڑا جو بزنس مین ہے، سرمایہ دار ہے، وہ اتنا ہی غریب کا خون چوس رہا ہے. کتنے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ہر طرف غربت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، روز دن بدن حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جو مزدور سالانہ کروڑوں کماتا ہے اس پر ہزاروں بھی خرچ نہیں ہوتے، اور صورتحال یہ ہے کہ دولت والوں کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریبوں کی زندگی مزید اجیرن ہو رہی ہے، ایک شخص اتنی محنت مزدوری کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے دن بھر کی پوری خرچ کی رقم بھی نہیں ملتی، اور ایک شخص کچھ بھی محنت نہیں کرتا، اپنے گھر میں آرام سے اپنے آرام دہ صوفوں پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بینک بیلنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ ہم یعنی صدقات بھی نہیں نکالتے، زکات بھی نہیں نکالتے جو ہمارے اوپر فرض ہے، کہاں گئی ہماری خیر خواہی، کہاں گئی ہماری ہمدردی، کہاں گئی ہماری نرم دلی؟ کتنی مائیں ہیں جو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ہی فوت ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہیں۔ اگر مالدار حضرات آج غریبوں کا سہارا بن جائے تو یقین جانے کہ آج حالات بالکل مختلف ہو جائیں، اور لوگ اس طرح سے قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں۔ بہرحال قرآن کی آیتوں کا وہ عملی نمونہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ، جب قرآن کی آیتیں پڑھتے جس میں مال و دولت خرچ کرنے کی بات آتی تو اسی بنا پر وہ اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں تب بھی ان کا ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کردار رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کسی علاقے کی طرف فوج کشی کرنے کے لیے مقام سرار پر خیمہ زن ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو آپ آئے اور ان سے پوچھا کیا مسئلہ درپیش ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ جب جمع ہو گئے تو کہا کہ میں عراق پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد کئی لوگوں سے اپنے اخراجات کے بارے میں مشورہ کیا کہ بیت المال سے کتنا گزارا یا الاؤنس مجھے ملنا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، حسب ضرورت آپ بھی لیجئے اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی خیال رکھیے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ بیت المقدس آپ نہ جائیں تاکہ ان پر ان کی حقارت واضح ہو جائے۔ تو ہر دفعہ مشوروں میں پیش پیش رہتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ایک طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیسی نرم دلی تھی اور بہت وہ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے تھے، اور لوگ اس بات سے واقف تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک عثمان رضی اللہ عنہ کا بے حد بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ رجسٹرڈ بنائے جائیں ریکارڈ رکھنے کے لیے، اور سن ہجری کرنے کا مشورہ، یعنی مشورہ تو علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا کہ نیا کوئی اسلامی کیلنڈر ہو، اسلامی سال کی ابتدا ہو، لیکن کس مہینے سے شروع کیا جائے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ دیوان انہیں کے دور میں قائم ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی مشورہ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دیوان قائم کیے گئے لیکن مشورہ عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر اس مال کا ریکارڈ نہ رکھا گیا کہ کس کس نے لیا ہے اور کون کون باقی ہے تو معاملات بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے کا بہت احترام کیا اور پھر بالآخر ریکارڈ رکھنے کے لیے رجسٹر بنانے کی تجویز منظور کی گئی، اور سن ہجری کا آغاز محرم سے شروع کرنے کا مشورہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ پھر خراج کی جو زمین تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے جو مفتوحہ اراضی تھی، یعنی جو مسلمان جو زمین جیت چکے تھے، تو اس میں یہ زمین مجاہدوں کو تقسیم نہ کی جائے بلکہ اس زمین سے پورے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کا کام لیا جائے، ان کو انہوں نے مسلمانوں اور ان کی اولاد کے لیے بطور فیر رکھنے کا مشورہ دیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو۔ پھر امہات المومنین کے ساتھ جو حج کیا 13 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے خطبہ حج دینے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا۔ اسی طرح 23 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ اسی سال امہات المومنین نے بھی حج کیا کیونکہ انہوں نے اجازت مانگی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ انہیں حودج پر سوار کیا گیا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے 2 نہایت ہی معتبر لوگوں کو تیار کیا گیا، ایک عبد الرحمن بن عوف تھے اور ایک عثمان رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی تھی عمر رضی اللہ عنہ کہ تم دونوں اپنی حفاظت میں ان کو لے جاؤ۔ کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے اور پیچھے عبد الرحمن بن عوف تھے، تو اس طرح سے ان کی حفاظت میں یہ خواتین امہات المومنین حج کے لیے پہنچی۔ انشاءاللہ آپ کی خلافت کے بارے میں ہم لوگ اگلی دفعہ پڑھیں گے، اور یہ ہمیں ان کی جو ذاتی خوبیاں ہیں ان کے لیے جو اہم اہم ارشادات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا کیا کردار رہا الحمدللہ آج ہم نے دیکھا. تو آج کی جو نشست تھی ہماری اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ایک تو باحیا ہونا ہے, یعنی کوئی دو خوبیوں کو ہم ضرور اپنا لیں, اور ایک ہے جود و سخا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, غریبوں مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرنا. اور آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیسے تیز ہوا کی مانند ہو جاتے تھے, یعنی نیکیوں میں آپ بہت زیادہ تیز آندھی کی مانند آپ کو تشبیہ دی گئی ہے, چاہے وہ تلاوت قرآن ہو, چاہے وہ انفاق ہو, چاہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے تیز کر لینا ہے, ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں, تیز ہوا کی مانند ہو جائیں, اور یہ صفت, یہ کوالٹی کو ہم ضرور اپنائیں. یہ دو کوالٹیز آج آپ کو یاد رکھنی ہے, ایک حیا اور دوسرے انفاق. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر ہم کو آخرت میں عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.